بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجازكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. رواه مسلم. یہ اس باب کی آٹھویں حدیث ہے. جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے پچھلی روایت میں مثال سے آپ نے سمجھایا تھا کہ اللہ تعالی نے جو علم اور ہدایت لے کر مجھے بھیجا ہے اس کی مثال تیز بارش کی طرح ہے، پھر اس میں تین قسم کی زمینیں تھیں، اس کا ذکر تھا. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری مثال اور تمہاری ایسی ہے، کمثل رجل، جیسے کسی شخص نے آگ جلائی. عام طور پر انسان جب باہر اور خاص طور پر جنگل میں یا جہاں پر آبادی کم ہوتی ہے وہاں زیادہ، ورنہ ویسے بھی انسان جب آگ جلاتا ہے تو کمثل رجل اوقد ناراً، جیسے کسی شخص نے آگ جلائی. تو آگ کہاں جلائی جاتی ہے اس سے فرق پڑتا ہے، لیکن بہرحال فرماتے ہیں، فجعل الجنادب والفراش یقعن فیہا، تو یہ اڑنے والے بعض کیڑے پروانے یہ آگ میں گرنے لگے، اور یہ شخص جس نے آگ جلائی ہے وہ ان پروانوں کو، وہ کیڑوں کو آگ سے ہٹا رہا ہے، یذبہن، ہٹا رہا ہے، دور کر رہا ہے کہ دیکھو، اس لیے کہ وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ روشنی ہے، اور روشنی کے پاس یہ کیڑے وغیرہ جمع ہوتے ہیں. جنگل ہوگا تو زیادہ جمع ہوں گے، آبادی میں کچھ کم ہوں گے، لیکن بہرحال جمع ہوتے ہیں. روشنی آتی ہے تو وہاں جمع ہو جاتے ہیں. آگ جلاتے ہیں، ایک شخص نے آگ جلائی تو یہ پروانے کیڑے وغیرہ اس میں گرنے لگے، یہ سمجھ کر کہ روشنی ہے، یہاں ہم جائیں گے تو ہمیں اچھا لگے گا، لیکن وہ اس میں گر کر جل جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، میری مثال بھی ایسی ہے کہ میں تم لوگوں کو آگ میں گرنے سے روک رہا ہوں، جیسے وہ شخص جو آگ جلاتا ہے اور کیڑوں کو پروانوں کو روکتا ہے، میں بھی تمہیں آگ میں گرنے سے روک رہا ہوں. یہ آخرت کی آگ ہے، لیکن وہ آخرت کی آگ تمہیں آگ نظر نہیں آتی. جیسے پروانے آگ کو روشنی سمجھ کر وہاں جاتے ہیں، تم دوزخ کی آگ کو اپنی نفس کی خواہش اور راحت سمجھ کر جاتے ہو. اس لیے کہ دوزخ میں جانے والی جو چیزیں ہیں وہ ہیں جو انسان کے نفس کو اچھی معلوم ہوتی ہیں. یہ مزین ہے، زین للناس حب الشہوات. تو فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم دوزخ کی آگ کی طرف، انسان جو ہیں وہ دوزخ کی آگ کی طرف جا رہے ہیں، یعنی ان اعمال کی طرف جا رہے ہیں جس سے وہ آگ میں گر جائیں. وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، اور میں تمہیں پکڑ رہا ہوں، روک رہا ہوں. کیسے؟ بحجزکم. انسان جب دوسرے کو روکتا ہے کسی چیز سے تو کبھی ہوتا ہے ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ تو انسان چھڑا کر بھاگ جائے گا، کبھی کندھا پکڑ لیا. سب سے زیادہ مضبوط طریقہ ہے جس سے انسان پکڑے وہ یہ ہے کہ دوسرے کی کمر جہاں ازار باندھتا ہے اس جگہ سے انسان دوسرے کو پکڑ لے، تو مضبوطی سے دونوں طرف سے ہاتھ ڈال کے پکڑ لیتا ہے. یہ ہے بحجزکم، میں تمہیں جہاں کمر کے پاس سے، جہاں ازار باندھنے کی جگہ کمر کے پاس سے میں تمہیں پکڑے ہوئے ہوں، مضبوطی سے تمہیں روک رہا ہوں، تمہیں کہہ رہا ہوں دیکھو نہ جاؤ نہ جاؤ، لیکن تم پھر بھی اے انسانوں، انتم تفلتون من یدی، اور تم میرے ہاتھ سے چھوٹ چھوٹ کر نکل رہے ہو اور دوزخ کی آگ میں گرتے جا رہے ہو. یہ ایک مثال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو، میں ہر وقت اسی فکر میں رہتا ہوں کہ کسی طریقے سے لوگ دوزخ سے بچ جائیں، کسی طریقے سے لوگ آخرت کی آگ سے بچ جائیں. بس میں اسی فکر میں لگا رہتا ہوں، اور میں اسی کی تعلیمات دیتا رہتا ہوں، اب جو تعلیم قبول نہیں کرتا وہ غیر زبردستی آگ میں گر رہا ہے۔ اس سے بھی بہرحال باب جو ہے ہم اس کے لحاظ سے چلیں گے کہ اس باب میں جو اصل بات بیان کی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو مضبوطی سے پکڑنا، تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ہم مضبوطی سے پکڑیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ دوزخ سے بچنے کا ذریعہ اور آخرت کی راحت اور نجات کا ذریعہ ہے۔ یہی عنوان چل رہا ہے، یہی ہر حدیث سے ہمیں معلوم کرنا ہے۔ باقی تفصیلات کو ہم چھوڑ دیں گے، جو زائد ابحاث وغیرہ ہیں اس کو ہم چھوڑ دیں گے۔ التاسع نوی روایت، عنہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بلعق الاصابع والصحفۃ وقال انکم لا تدرون فی ایہا البرکۃ، رواہ مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا انگلیاں چاٹنے کا اور پیالہ چاٹنے کا، لعق الاصابع والصحفۃ۔ انسان جب کھانا کھا لے تو کھانے کے بعد کی ایک سنت، چونکہ مختلف سنتوں کا ذکر ہے، مثال کے طور پر بعض بعض سنتوں کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے، تو فرمایا کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنے کا اور پیالہ اچھی طرح صاف کرنے کا حکم فرمایا۔ یہ تو سے خیر کھانے کی سنتوں کا ذکر تو مستقل آئے گا، وہ آگے آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے متعلق کیا کیا باتیں ارشاد فرمائے، آداب بیان فرمائے، وہ آگے آئے گا، لیکن یہ تو صرف سنتوں کی اہمیت کے لحاظ سے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور فرمایا کہ دیکھو یہ کھانا جب انسان کھا لیتا ہے، انگلیاں صاف کر لیتا ہے، پیالہ اور برتن اور پلیٹ جس میں کھا رہا ہے اسے صاف کر لیتا ہے، تو فرمایا کہ یہ کیوں ہے؟ انکم لا تدرون فی ایہا البرکۃ، اس لیے کہ اے لوگوں تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اس کھانے میں جو تمہارے پاس پلیٹ میں نکالا گیا اس کھانے کے کون سے حصے میں برکت رکھی گئی ہے۔ یہ عجیب اللہ کا نظام ہے کہ انسان اپنے لیے جو کھانا نکالتا ہے اس کھانے کے کسی ایک حصے میں برکت ہے۔ وہ برکت کیا ہے؟ کہ وہ انسان کھاتا ہے تو اس کی وجہ سے انسان کو کھانے کے منافع جو ہیں وہ پوری طرح حاصل ہوتے ہیں، جو مضر اثرات ہوتے ہیں وہ انسان اس مضرتوں سے، تکلیفوں سے بچ جاتا ہے، اور ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اس کے کون سے حصے میں کون سی برکت رکھی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اخیر میں انگلیوں پر جو حصہ رہ جاتا ہے اس میں برکت ہو، انسان اس کو چاٹ لے گا، اس کی وجہ سے ہوگا یہ کہ ہاضمہ صحیح رہے گا اور کھانا جو ہے اس کے برکات، اس کے منافع حاصل ہوں گے، اور نہیں چاٹتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ برکت اور منفعت حاصل نہ ہو۔ اس لیے کہ برکت ایسی چیز ہے جو نظر آنے والی نہیں اور فوراً نہیں، بلکہ اس کے آثار آہستہ آہستہ ظاہر ہوتے ہیں، فوراً نظر نہیں آتی۔ تو اس لیے اس کے آثار بھی فوراً نظر نہیں آتے، برکت تو ویسے ہی نظر نہیں آتی، لیکن آثار کبھی فوراً نظر آ جاتے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوا ہے، کبھی ہوتا ہے اور ہوا ہے، لیکن بہت سی مرتبہ آہستہ آہستہ دیر سے اس کے آثار نظر آتے ہیں۔ فرمایا کہ دیکھو پلیٹ بھی صاف کر لیا کرو، انگلیاں صاف کر لیا کرو، کہ اس میں سے کسی حصے میں تو برکت ہوگی، وہ برکت والی چیز چھوڑ نہ دو کہ کہیں تمہیں نقصان نہ ہو جائے۔ دینی فائدہ بھی اس سے حاصل ہوتا ہے، دنیا میں فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں امام نووی کہ سنتوں پر عمل کرنے سے دنیا کے بھی فائدہ ہے، آخرت کے بھی فائدہ ہے۔ بعض لوگ انگلیاں چاٹنے کو، پلیٹ صاف کرنے کو برا سمجھتے ہیں، اور کسی وجہ سے بعض لوگوں میں تو بس ایسا ہوتا ہے ہلکا ہلکا سرسری کھا لیا، جو بچائے وہ بچاؤ، بچاؤ رہنے دو، اور اس کو اسی طرح پھینک دیتے ہیں۔ یہ کھانا ضائع کرنا، اس کی ناقدری، وہ اپنی جگہ ہے۔ کھانا ضائع کرنا اور ناقدری جو ہے وہ تو اپنی جگہ، اس کا وبال ہے، اس کے علاوہ جو اس کے نقصانات، بے برکتی، وہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی ہیں، چاہے کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے، چاہے ہم ایسے مجمع میں بیٹھے ہوں جہاں لوگ پلیٹ صاف کرنے کے عادی نہیں ہیں، ہم تو اسی سنت پر عمل کریں گے۔ یہ ہندوستان میں بعض علاقوں میں، پتہ نہیں ہندوؤں میں یہ کوئی سوچ ہے، کہ کبھی ایسا بھی ہوا کہ بعض مسلمان کھا رہے تھے، انہوں نے پلیٹ اچھی طرح صاف کی، تو وہ جو غیر مسلم تھے انہوں نے پوچھا کہ یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کہا کہ اس لیے کہ اس سے برکت ہوتی ہے، اور بعض مسلمانوں میں یہ بات معروف بھی ہے کہ اس کی وجہ سے اولاد نیک بنتی ہے۔ خیر برکت، برکت کے معنی میں بہت کچھ آ جاتا ہے، تو خیر انہوں نے بھی، اب غیر مسلموں نے بھی آہستہ آہستہ وہ کام شروع کر دیا، اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس کچھ نہ کچھ صحیح تعلیمات اور اسلامی تعلیمات جو ہیں اس کی بنیاد حقانیت پر ہے. ٹھیک ہے توحید کو اور رسالت کو نہ مانے، لیکن بعض آداب جو اسلام کے ہوتے ہیں اس کو وہ ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کتنے ہیں جو ہمارے لوگوں کے پاس تعویذ وغیرہ لینے آتے، دم کرانے آتے ہیں، اسلام کو نہیں مانتے لیکن ان چیزوں کو مانتے ہیں. بہرحال ہمارے لیے یہ چیزیں اہم ہیں کہ کھانے میں سنتوں کا اہتمام ہو، پلیٹ صاف کرنے میں، اور خاص طور پر یہ بچپن سے بچوں کو یہ سکھانا ضروری ہے. کبھی بڑے ہونے کے بعد بھی انسان کو عادت نہیں ہوتی، خاص طور پر اگر ہڈی صاف کی ہے تو اس میں چاول لگے ہوئے ہیں. یہ سب چیزیں وہ ہیں جو بچوں کو بچپن سے سکھائے جائیں کہ ایک بھی چاول کا دانہ اور ایک بھی کوئی ذرہ کھانے کا پلیٹ میں رہنا جائے، انگلیوں پر رہنا جائے. بچپن سے سیکھے ہوں گے تو بڑے جا کر وہ اس کا اثر نظر آئے گا، ورنہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بڑی بڑی عمر کے لوگ بیچارے لیکن ابھی تک ان کو پلیٹ صاف کرنے اور کھانے نہیں آتا. تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اولاد کو سکھائیں اور گھر میں اس کا ماحول ہو کہ نہیں ہر ایک کو پلیٹ صاف کرنے اور ہاتھ صاف کرنے کی عادت رہے. وہ فی روایت ان لہو، اور مسلم شریفی کی ایک روایت میں آگے ہے، وَإِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى وَلْيَأْكُلْهَا. کسی شخص کا لقمہ جب گر جائے، لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا لے، اس پر جو گند لگا ہے اس کو ہٹا دے، صاف کر لے اور اسے کھا لے. وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، اور شیطان کے لیے نہ چھوڑ دے. یہ بھی عجیب بات ہے، انسان جب کھانا کھانے بیٹھتا ہے اور بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر کھانے کی وجہ سے شیطان کھانے میں شامل نہیں ہو سکتا. یہ تو ہم نے پڑھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے احسان ہے کہ چلو بسم اللہ ہمارے لیے ایک عجیب دعا رکھ دی کہ بسم اللہ پڑھ کر کپڑے بدلنے ہیں شیطان کی نظر نہیں پڑ سکتی، بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھا رہا ہے شیطان کھانے میں شامل نہیں ہو سکتا. لیکن وہ بیٹھا رہتا ہے، انتظار میں رہتا ہے کہ چلو کھانا چاہے پلیٹ میں سے میں نہیں کھا سکتا لیکن جو کھانا گر جائے گا نا وہ میں کھا سکتا ہوں. یہ عجیب بات ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر انسان جب کھاتا ہے تو اس کھانے میں شریک نہیں ہو سکتا لیکن گرے ہوئے کھانے میں وہ حصہ لے سکتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ وہ گرا ہوا کھانا بھی اس کے لیے نہ چھوڑو، وہ گرا ہوا کھانا بھی اس کے لیے نہ چھوڑو. جب انسان اس چیز کا عادی بن جاتا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر گھر میں داخل ہو، بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھائے، بلکہ ہمارے بڑوں میں تو بہت سو میں یہ طریقہ رہا کہ ہر کام پہ بسم اللہ، ہر کام پہ بسم اللہ، اس لیے کہ شیطان ہر چیز میں حصہ لگانے کی کوشش کرتا ہے. تو انسان بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، شیطان کا حصہ وہاں نکل گیا. کسی سے شیطان کو دور رکھنے کے لیے یہ ایک بہترین طریقہ ہے. تو فرمایا کہ جب لقمہ گر جائے تو لقمہ گرنے کے بعد اسے رہنے نہ دے، اس لیے کہ پھر شیطان اس میں اپنا حصہ لگائے گا، وہ اپنی طاقت حاصل کرے گا، اس کو طاقت حاصل ہوگی تو ہمارے خلاف استعمال کرے گا. فلیأخذہا، اسے لے لے، اس پہ جو گند لگا ہو اسے صاف کر لے اور اسے کھا لے. ولا یدعھا للشیطان، شیطان کے لیے نہ چھوڑ دے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کا واقعہ تو بہت مشہور ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، فارس فتح ہو چکا تھا، بہت بڑی حکومت، وہاں کے لوگ بڑے پڑھے لکھے سمجھے جاتے تھے، مہذب سمجھے جاتے تھے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے، مسلمانوں ہی کی حکومت تھی، تو ایک مرتبہ ساتھ کھانا کھایا جا رہا تھا. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھا رہے تھے اور بھی لوگ کھا رہے تھے جو وہاں کے تھے، اور جیسے میں نے بتایا کہ اس زمانے میں ان لوگوں کو بڑا سمجھدار، پڑھا لکھا سمجھا جاتا تھا. تو حذیفہ بن رمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کھاتے کھاتے لقمہ گر گیا، انہوں نے اسے اٹھایا، صاف کیا اور صاف کر کے کھا لیا. یہ تو بڑے تھے، یہ وہ ہیں جن کی خلافت اور حکومت قائم ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتحتی میں کام کرنے والے تو یہ ہیں، اور اونچے درجے کے صحابی حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ. تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے خادم، وہ وہیں کے تھے، ایرانی نسل کے ہی تھے، انہوں نے کہا کہ آپ یہ اس طرح اٹھا کر کھانا کھا رہے ہیں تو یہاں کے تہذیب میں تو اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، ویسا نہ کیا کریں، یہاں تو اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے کہ آپ نیچے اٹھا ہو گرا ہوا کھانا اٹھا کر کھا رہے ہیں. جیسے ہمارے یہاں بھی ان ملکوں میں بھی کوئی چیز گر گئی تو بس رہنے دو، اب اٹھاؤ نہیں. اسے کہ اس پر جراثیم لگ گئے جو بھی لگ گیا. لیکن حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم کو یہ جواب میں فرمایا کہ اترک سنت حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء, کیا ان احمقوں اور بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کو چھوڑ دوں گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ایک جملہ ہے جو مسلمانوں کے لیے, یعنی عمل کے لحاظ سے میں بتا رہا ہوں کہ عملی طور پر ہم اپنے آپ کے لیے یہ طے کر لیں کہ سنتوں کو نہیں چھوڑنا, چاہے کسی جگہ کے لوگ جتنے بھی پڑھے لکھے, جتنے مہذب سمجھے جاتے ہوں, ان کا طریقہ جو بھی ہو, اگر وہ سنت کے خلاف ہے ہم تو اپنی سنتوں پر عمل کریں گے. ہمارے یہ یہاں کے لوگ, یہاں کا طریقہ, یہاں کا فیشن جو ہے کتنا مختلف ہے ہندوستان پاکستان وغیرہ کے علاقوں سے. یہ لوگ جب وہاں جاتے ہیں تو اپنے ہی طریقے سے جاتے ہیں. یہ عجیب بات ہے کہ ہمارے لوگ وہاں جو بھی لباس پہنتے ہیں, یہاں آتے ہیں تو نہیں نہیں یہاں تو یہ والے لباس چلتا ہے, یہاں تو اس طرح چلنا ہوگا, اور یہ لوگ جب وہاں جاتے ہیں تو اپنے ہی لباس میں رہتے ہیں, ان کو اپنی عار محسوس نہیں ہوتی. اس لیے کہ ایک ہماری سوچ بنا دی گئی ہے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. حالانکہ ہمارے لوگ الحمدللہ, مسلمان غیر مسلم کی بات نہیں کر رہا, لیکن ہندوستان اور اس علاقے کے لوگ اور یعنی بڑے ذہین ہوتے ہیں, پڑھے لکھے ہوتے ہیں, اونچی پوسٹ پر ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے علمی لحاظ سے بھی اچھے ان کو بڑے میدان دیے ہیں. لیکن بس ایک سوچ بنی ہوئی ہے عام لوگوں کی کہ یہاں کے لوگ پڑھے لکھے اور سمجھدار, اب یہ جو بھی فیشن ہوگا وہ وہاں جا کر اسی میں رہیں گے. مرد ہیں, ان کے بالیاں بھی پہنی ہوئی ہیں, ہار بھی پہنا ہوا ہے, چوڑی بھی پہنی ہوئی ہے, وہ کبھی برا نہیں محسوس کرتے. لوگ چاہے ہنستے رہیں ہنستے رہیں, ہم تو اپنے فیشن میں رہیں گے. اور ہمارا حال باوجود یہ کہ ہمارا صرف فیشن, ہمارا فیشن نہیں, ہمارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, وحی والا طریقہ ہے, اور ہم کبھی کبھی اس چیز میں پیچھے کمزوری دکھا دیتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اذا وقعت لقمه احدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من اذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق اصابعه فانه لا يدري في اي طعامه البركه. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو, جب کھانا کھا لو تو کھانا کھانے کے بعد کوئی شخص اپنا ہاتھ رومال سے صاف نہ کرے یہاں تک کہ اپنی انگلیاں چاٹ لیں. ہلکا ہلکا کھانے کا جو اثر انگلیوں پر رہ گیا ہے اس میں بھی برکت ہو سکتی ہے, تو اس کو رومال سے صاف کرنے سے پہلے چاٹ لے تاکہ برکت والی چیز انسان کے اندر جائے, باقی پھر جو بچا ہوا ہے اس کو رومال سے صاف کر لے اور دھو لے, اس لیے کہ انسان کو معلوم نہیں لا یدری فی طعامہ البرکۃ. وفی روایت له, اور مسلم شریف کی ایک اور روایت میں منقول ہے, ان الشیطان یحضر احدکم عند کل شیء من شأنہ حتی یحضرہ عند طعامہ, کہ شیطان انسان کی ہر حالت میں اس کے پاس آ جاتا ہے, کھا رہا ہے تب بھی آ گیا, پی رہا ہے تب بھی آ گیا, بات کر رہا ہے تب بھی آ گیا, ہر موقع پر آ جاتا ہے, سو رہا ہے تب بھی آ جاتا ہے. تو ہر موقع پر شیطان اپنا حصہ لگانے کی کوشش کرتا ہے, یہاں تک کہ حتی یحضرہ عند طعامہ, کھانے کے وقت بھی آ جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ کھانے کے وقت تم بسم اللہ پڑھ کے کھاتے ہو, وہ تو نہیں کھائے گا, لیکن گرے ہوئے کھانے میں حصہ لگانے کی کوشش کرے گا. فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمْ اللُّقْمَةُ, جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اس سے جو گند وغیرہ لگا ہے اسے صاف کر لے, ہٹا لے اور اسے کھا لے, شیطان کے لیے نہ چھوڑے. العاشر, دسویں روایت, عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بموعظۃ فقال یا ایہا الناس انکم محشرون الی اللہ تعالی حفاۃ عراۃ غرلا کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان وعظ فرمایا, قام فینا بموعظۃ, ہمارے درمیان کھڑے ہو کر وعظ فرمایا, بیان دیا, خطبہ دیا. فقال یا ایہا الناس انکم محشرون, فرمایا لوگو, اللہ تعالیٰ کے پاس تم سب کو جمع ہو کر جانا ہے. کس حال میں جانا ہے؟ حفاتن, پیر میں جوتے نہیں ہوں گے, ننگے پیر، عراتن بدن پر کپڑے نہیں ہوں گے، غرلن مختون نہیں ہوں گے، ننگے پیر ننگے بدن غیر مختون ہونے کی حالت میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ انسان دنیا میں جتنا وقت گزارے قبر میں چلا جاتا ہے، نفخہ اولا آئے گا، نفخہ ثانیہ جب ہوگا اس کے بعد زندہ کر کے جب اٹھایا جائے گا تو اس کے جسم کے اجزاء جو زمین کے اندر چلے گئے تھے، انسان جب پیدا ہوا تھا پیدا ہونے کے وقت جو اجزاء اس کے ساتھ تھے وہ سب کے ساتھ جڑ جائیں گے، وہ اجزاء انسان کے ساتھ لگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ زمین کے اجزاء کو حکم دے گا، اس کے ذرات سب جمع ہو کر اس کے ساتھ لگ جائیں گے۔ تو ننگے پیر، پیر میں جوتے نہیں، جسم پر کپڑے نہیں، ننگے پیر ننگے بدن غیر مختون ہونے کی حالت میں اللہ کے سامنے جمع ہوں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، کما بدأنا اول خلق، پہلی مرتبہ جس طرح ہم نے پیدا کیا تھا، بچہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا آیا تھا تو جس طرح اس کے تمام اجزاء موجود تھے اور ننگے پیر ننگے بدن تھا، اسی طرح قیامت کے روز بس اتنا ہے کہ بچہ پیدا ہوا تو چھوٹا سا تھا اور یہ اب بڑا ہوگا، سائز میں فرق ہوگا، باقی ہر چیز اس کی ہوگی۔ کما بدأنا اول خلق نعید، وعدہ علینا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے ذمہ وعدہ ہے کہ ایسا ہم کریں گے، ان کن فاعلین، یقیناً ایسا ہم کریں گے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی تھی تو مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مرد عورتیں سب بغیر لباس کے ایک میدان میں ایک دوسرے کے ستر دیکھیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، اس روز معاملہ ہی اتنا عجیب ہوگا کہ کسی کو اس طرف توجہ ہی نہ ہوگی، نہ جس کا ستر کھلا ہے اس کو یہ خیال ہوگا کہ میرا ستر کھلا ہے، اور نہ دیکھنے والے کو خیال ہوگا، بالکل اس طرف توجہ ہی نہ ہوگی۔ عجیب حال ہے کہ انسان عام، ہماری جو زندگی کا جو طریقہ ہے نا، اس میں رہتے ہوئے اس بات کا انسان سوچے تو عجیب سا لگتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن دنیا میں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس کے مناظر کچھ نہ کچھ دکھا دیتے ہیں۔ بہرحال انسان جب پریشان ہوتا ہے، سخت پریشانی اور انسان کی جان کا خطرہ ہوتا ہے، اس وقت ان سب چیزوں پر نظر نہیں ہوتی، ابھی تو بس جان بچاؤ۔ تو فرمایا، خیر وہ تو وہ روایت میں ہے، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگے، الا وان اول الخلائق یکسا یوم القیامۃ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، انسانوں میں سب سے پہلے جسے لباس عطا کیا جائے گا، ایک اعزاز کا لباس پہنایا جائے گا، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا ستر کھلا ہوگا یا نور سے وہ مستور ہوں گے، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، کوئی بعید نہیں کہ وہ پہلے ہی نور کا لباس ان کو دیا جائے، لیکن سب سے پہلے عزت کا لباس جن کو قیامت کے دن پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ خصوصیت کیوں مل رہی ہے؟ واللہ اعلم، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن اس کی ایک وجہ جو بعض شراح نے لکھی ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی ہو کہ ایک عام اصول ہے کہ دنیا میں انسان اللہ کی خاطر، دین کی خاطر جن محنتوں سے، جن مجاہدوں سے گزرتا ہے، اس کے بالمقابل آخرت میں انعام بھی ہوتے ہیں۔ مثال اس کی ایک مثال حدیث میں آتا ہے، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، جو لوگ بار بار اندھیروں میں مسجد جاتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کی رضا کے لیے اور دین کی خاطر اندھیروں میں وقت گزارتے ہیں اور اندھیروں میں مسجد جاتے ہیں، اس کے بدلے میں قیامت کے روز ان کو جو انعام ملے گا وہ کیا ہوگا؟ قیامت کے روز کامل نور ان کو حاصل ہوگا۔ دنیا میں مجاہدہ کیا اندھیروں والا، اس کے بدلے میں مقابلہ آخر میں کیا ملا؟ آخرت میں روشنی ملی۔ تو اسی طرح ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، نمرود کو بتایا گیا اپنے علاقے کے، وہ نمرود جو وہاں کا بڑا تھا، آزر وغیرہ تو تھے ہی ملے ہوئے، پھر بادشاہ تک بات پہنچی کہ یہ تو موحد ہے، بت پرستی کے مخالف ہے، اچھا بڑی سی آگ جلاؤ، اس نے ہمارے بتوں کو توڑ دیا، بڑی سی آگ جلاؤ، وہ آتش نمرود جو کہلاتی ہے۔ تو جب ان کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو ان کے کپڑے اتار لیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس انعام میں، واللہ عالم، یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ اس بدلے میں چونکہ اللہ کی رضا کی خاطر ان کے لباس اتارا گیا تھا، آخرت میں اس کے بدلے میں پہلا لباس جو اعزاز کا پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنایا جائے گا۔ جیسے میں نے بتایا کہ باقی انبیاء پر لباس ہوگا نور کا نہیں ہوگا وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اور بعض لوگ لباس میں ہوں گے نہیں ہوں گے وہ ایک الگ بات ہے، یہ اعزاز کا لباس ہے جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت کے روز سب کے سامنے پہنایا جائے گا۔ آگے فرمایا الا وانه سيجاء برجال من امتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فرمایا کہ سن لو، الا سن لو، میری امت کے کچھ لوگوں کو لایا جائے گا، میری امت کے کچھ لوگوں کو لایا جائے گا جو کلمہ گو ہوں گے، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوگا، مسلمان ہوں گے، ان کو لایا جائے گا۔ فیؤخذ بهم ذات الشمال، میدان حشر میں جہاں حوض کوثر ہوگا وہ میرے پاس آئیں گے، بعض روایتوں میں حوض کوثر کے قریب آئیں گے، حوض کوثر کے پاس آئیں گے، قریب پہنچیں گے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگے بڑھیں گے ان کو پانی پلانے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہوں گے۔ فیؤخذ بهم ذات الشمال، ان کو بائیں طرف لے جایا جائے گا کہ نہیں نہیں نہیں، تم حوض کوثر کے قابل نہیں ہو، ہٹو یہاں سے۔ فاقول یا ربی اصحابی، میں اللہ تعالیٰ سے عرض کروں گا کہ یا اللہ، یہ تو میرے ساتھی ہیں، یہ تو میرے ساتھی ہیں۔ اب یہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ جو حدیث کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو مضبوط پکڑنا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو مضبوط پکڑے گا تو آخرت میں نجات پائے گا، حوض کوثر سے پانی پیے گا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑے گا، بدعات وغیرہ کا مرتکب ہوگا تو وہ قیامت کے روز بھی مشکلات کا سامنا اس کو ہوگا، حوض کوثر سے محروم رکھا جائے گا۔ یہ مقصد ہے روایت کا، اس مقصد کو اصل ہم سامنے رکھتے ہیں، لیکن بہرحال یہاں پر شرح نے بحث کی ہے کہ یہ کون لوگ ہوں گے، اس کی حقیقت ہم نہیں جانتے۔ بعض ایسے بھی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جنہوں نے ارتداد اختیار کر لیا تھا، دین سے پھر گئے تھے، یہ مقربین صحابہ میں سے کوئی بھی نہیں تھے، یہ مقربین صحابہ میں سے کوئی بھی نہیں تھے، یہ وہ لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا تو صحیح طور پر اسلام میں داخل ہوئے نہیں تھے، نفاق کی شکل تھی، یا ہو سکتا ہے کہ یہ بعض وہ لوگ تھے جو دور دور کے علاقے کی تاریخ میں اس کی تفصیل مل جاتی ہے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے صرف سرسری کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوگا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پایا، لیکن دین کی صحیح حقیقت وہ سمجھ نہ سکے اور اس کی حقانیت دل میں اتری نہیں۔ آپ کی وفات ہو گئی تو بعض لوگ تو بت پرستی میں چلے گئے تھے، بعض وہ تھے جنہوں نے زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کیا تھا، تفصیل ملتی ہے کتب حدیث میں اور شرح نے اس کی تفصیل بھی لکھی ہے۔ بہرحال ہم اس بحث میں نہیں جاتے کہ یہ کون ہے، اتنا معلوم ہوتا ہے کہ سنتوں کا ترک کرنا، بدعتوں میں پڑھنا، یہ حوض کوثر سے محرومی کا سبب ہے، یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ فاقول یا ربی اصحابی، میں کہوں گا یہ میرے رب، یہ تو میرے صحابی ہیں، یہ تو میرے ساتھی ہیں۔ اب اصحابی سے مراد یا تو واقعی میرے ساتھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے ساتھ تھے، یا مطلب یہ کہ یہ تو میرے ساتھی ہونے چاہیے ابھی آخرت میں، اسے کہ مسلمان ہیں، میری امت کے افراد ہیں، وضو کے آثار سے نظر آتا ہوگا کہ یہ میری امت ہیں، تو میں کہوں گا یا رب یہ تو میرے ساتھی ہیں، فرشتے ان کو کیوں ہٹا رہے ہیں؟ فرشتوں سے کہنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے خطاب فرما، یا رب اصحابی۔ فیقال انک لا تدری ما احدث بعدک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کون سی نئی باتیں جاری کر لی تھیں، بدعات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر نئے طریقوں کو دین قرار دینا، جو چیز دین میں شامل نہیں ہے اس کو دین میں شامل کرنا، یا جو دین میں شامل ہے اس کو چھوڑ دینا۔ لا تدری ما احدث بعدک، یہ اصل مقصد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑنا یہ حوض کوثر سے محرومی کا سبب ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا، یہ روایت کب کی ہے؟ قیامت کے دن ہوگا نا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مغیبات کا علم نہیں دیا گیا، جیسا کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے متفق علیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی غیب کی باتیں بتائی گئیں، بہت سی غیب کی باتیں بتائی گئیں، لیکن ہر غیب، ہر شخص کی ہر حالت نہیں، تمام مغیبات کا علم آپ کو نہیں دیا گیا۔ عالم الغیب و شہادہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ انک لا تدری، آپ کو معلوم نہیں ہے، قرآن کریم میں تو اس کا ذکر ملتا ہی ہے، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ, اگر مجھے غیب معلوم ہوتا. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے پہلے آپ کو تمام غیبوں کے غیب کا علم دے دیا گیا تھا. تو یہ تو قیامت کے دن کی بات چل رہی ہے کہ قیامت کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان نگر تدری, آپ کو معلوم نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام غیب کی باتوں کا علم دے دیا گیا تھا, یہ صحیح نہیں ہے. بہت سی غیب کی باتیں بتائی گئی تھیں, بہت علم اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا, ہر طرح کا کمال دیا تھا, لیکن عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے. انک لا تدری ما احدث بعدک فاقول, تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں فرشتے چونکہ ان کو ہٹائیں گے میرے پاس سے لے جائیں گے, اللہ تعالیٰ سے میں جب بات کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے کہیں گے کہ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کون کون سی نئی چیزیں دین میں جاری کر لی تھیں, تو میں جواب میں کہوں گا فاقول کما قال العبد الصالح, جیسا کہ ایک نیک بندے نے یعنی عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا جواب ہے جو قرآن میں مذکور ہے, وہی بات میں کہوں گا. کیا کہوں گا؟ وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم. یہاں پر آیتیں پوری بیان نہیں کی گئیں, پوری آیتیں ہیں وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید ان تعذبہم فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. یہ ہے جس کو راوی فرماتے ہیں الى قوله العزیز الحکیم, یہاں تک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیتیں تلاوت فرمائیں جو قیامت کے روز جواب دیں گے, یہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی بات ہے. پہلے ہم اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ماننے والوں میں بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا مانتے ہیں, اور بعض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کو بھی خدائی کا درجہ دیتی ہیں, خدا کی ماں ہے تو خدا ہے. تو ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو یہ خیال ہو, بہت سے لوگوں کا یہ عقیدہ ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہی لوگوں کو کہا تھا کہ تم میری عبادت کرو اور میں خدا ہوں, بہت سے عیسائی تو یہ کہتے ہیں. تو چونکہ ایک عجیب اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں اگر کوئی بری بات کہی گئی تو اللہ تعالیٰ ان کی صفائی پیش فرماتے ہیں. انبیاء کے بارے میں برائی نہیں 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 ہو سکتا. تو قیامت کے روز دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی, ہم مسلمانوں کو بتا دیا کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام نے ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی. قیامت کے دن اولین و آخرین جب سب جمع ہوں گے, اس وقت اللہ تعالیٰ سب کے سامنے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھیں گے کہ اے عیسیٰ انت قلت للناس, کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم مجھے اور میری ماں کو خدا بناؤ, مجھے اور میری ماں کو خدائی کا درجہ دو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام جواب میں کہیں گے کہ یا اللہ آپ تو جانتے ہی ہیں, سبحانک, آپ تو جانتے ہیں کہ یہ کام ہو نہیں سکتا, میں کیسے کہہ سکتا ہوں, میں یہ کیا بات کیسے کہہ سکتا ہوں کہ آپ خود. عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جواب میں کہیں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق, ان کنت قلتہ فقد علمتہ. اولین و آخرین کے سامنے جواب ہوگا کہ یا اللہ اگر میں نے لوگوں سے یہ کہا ہوتا کہ مجھے خدائی کا درجہ دو, ان کنت قلتہ, اگر میں نے کہا ہوتا تو آپ کو معلوم ہوتا. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک, آپ تو ہر بات جانتے ہیں, میرے دل کی بات بھی جانتے ہیں, میں تو نہیں جانتا. یہ اولین و آخرین کے سامنے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جواب دیں گے, اور پھر عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اللہ میں جب تک زندہ تھا تب تک تو میں ان کو دیکھتا رہا, وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم. یہ کیوں ہوگا؟ پہلے ہی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو خدا نہیں کہلوایا. قیامت کے روز اولین و آخرین کے سامنے پھر ان کی صفائی پیش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان سے سوال کریں گے تاکہ ان سب کے سامنے صفائی پیش ہو جائے ان کی, اور عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ یا اللہ جب تک میں ان کے درمیان موجود تھا تو میں ان کے نگرانی کی نگرانی کرتا رہا, اور جب میں آپ نے فلما توفیتنی, جب میری وفات ہو گئی تو آپ ہی ان پر نگران تھے, کنت انت الرقیب علیہم, اور آپ ہر چیز جانتے ہیں, لیکن یا اللہ ان تعذبہم فانہم عبادک, اگر آپ ان کو عذاب دیتے ہیں تو آپ کو پورا اختیار ہے, وہ تو آپ کے بندے ہیں, وہ کچھ نہیں کر سکتے, آپ عذاب دیں گے کوئی آپ کو روک نہیں سکتا, ان تعذبہم فانہم عبادک, لیکن وہ ان تغفر لہم, اگر آپ ان کی مغفرت فرما دیں تو انک انت العزیز الحکیم, آپ کو تو بڑی طاقت حاصل ہے, ہر کام میں آپ کی حکمت ہے, آپ معافی کر سکتے ہیں. یہ عیسیٰ علیہ السلام کا جواب ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں قیامت کے روز وہ جواب دوں گا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ جواب دیں گے. فیقال لی, جب میں یہ بات کہوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے فرمائیں گے, مجھ سے کہا جائے گا, انہم لن یزالوا مرتدین علی اعقابہم منذ فارقتہم, کہ یہ تو دین سے دور ہی ہٹتے چلے گئے, پیٹ پھیر کے جاتے رہے, دور ہی ہٹتے چلے گئے جب سے آپ ان سے جدا ہوئے تھے. بہرحال جو ہمارا سبق تھا وہ سبق ہمیں مل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹنا, دین کے دین میں غیر جو دین جو چیزیں دین میں شامل نہیں ہیں ان کو دین میں شامل کرنا, بدعات وغیرہ کے پیچھے پڑنا, اور آپ کے صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑنا, یہ حوض کوثر سے محرومی کا سبب ہے. الحادی عشر, گیارہویں روایت. عن ابي سعيد عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف وقال انه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو وانه يفقأ العين ويكسر السن. متفق عليه. عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه, جن کی کنیت ابو سعید ہے, فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کنکر پھینکنے سے. خذف, خذف کے معنی ہوتے ہیں انسان بیٹھا ہے بس ویسے ہی پتھر, جیسے بعضوں کی عادت ہوتی ہے بچوں کی, بعض بڑوں کی, بیٹھے ہیں بیٹھے بیٹھے بس اٹھا کر پتھر پھینک رہے ہیں, اٹھا کر پتھر پھینک رہے ہیں, خذف. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا, دیکھو بیٹھے بیٹھے خامخواہ اس طرح کی یہ فضول حرکت نہ کیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ فائدہ تو کچھ نہیں, نقصان ہو سکتا ہے. وہ کیا؟ انہ لا یقتل الصیدہ, اس طرح پتھر جو تم پھینک رہے ہو اس سے ایسا نہیں کہ کوئی شکار سامنے سے گزرے گا تو شکار مرے گا اور تمہیں کوئی فائدہ ہوگا, اس سے شکار مرتا نہیں. ولاین کا العدو, دشمن میدان جنگ میں پتھر اس طرح پھینکو کہ تمہیں کوئی کام نہیں آئے گا تو یہ کسی دشمن کو بھی زخمی نہیں کرتا تو وہ بھی فائدہ نہیں. ہاں نقصان ہے کہ کبھی سامنے سے کوئی شخص گزر رہا ہوگا اور تم نے پتھر پھینکا اور سامنے سے کوئی گزرا تو انہ یفقہ العین, آنکھ پھوڑ دیتا ہے, وہ ایک سر السنہ, اور دانت توڑ دیتا ہے. بعضوں کی عادت ہوتی ہے نا ویسے پتھر پھینک رہے ہیں, چلو ویسے پتھر پھینکتے ہیں, ایسی جگہ جنگل میں جہاں کسی کے گزرنے کا کوئی احتمال نہ ہو اور انسان وہاں پر ویسے ہی کھیل رہا ہے تو پھر الگ بات ہے, لیکن عام حالات میں ویسے ہی جہاں خاص طور پہ آبادی ہے, جہاں لوگ رہتے ہیں, آنے جانے کا احتمال ہے, وہاں ویسے پتھر پھینکنا, اس میں تو اندیشہ ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچ جائے. اور مسلمان کی شان کیا ہے, ایمان کی علامت کیا ہے, کہ اماطۃ الاذی عن الطریق, راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز ہے اسے ہٹانا, اور ہم ایسی چیز ایسا کوئی ذریعہ اختیار کریں جس سے کسی کو تکلیف پہنچے, یہ تو ایمان کی ایمان کے علامات کے خلاف ہے اور اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. فرمائے انہ لا یقتل الصید, دیکھو اس سے کوئی شکار مرتا نہیں, اگر دشمن میدان جنگ میں کرو دشمن زخمی ہوتا نہیں, اس سے کسی کی آنکھ پھوٹ جائے گی, کسی کا دانت ٹوٹ جائے گا. یہ لوگ کہیں بلڈنگوں میں رہتے ہیں, عمارتوں میں رہتے ہیں, ان کو خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اوپر سے کوئی چیز گر نہ جائے, ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز گرے, ہماری تو ایک چیز گری, چاہے کوئن ہی گرا, ہم سمجھتے ہیں ہمارے 10 سینٹ یا 25 سینٹ گر گئے, لیکن جس پر گرے گا اس کا کیا حال بنے گا, جس چیز پہ گرے گا اس کا کیا ہوگا, جس گاڑی پہ گرے گا اس کا کیا ہوگا. کسی کے لیے ہم تکلیف کا ذریعہ نہ بنیں, کوشش یہ کرنی ہے کہ راحت کا ذریعہ بنے, تکلیف کا ذریعہ نہ بنے. یہ تو خیر روایت ہو گئی. آگے جو اس باب سے متعلق ہے نا کہ سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے, اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے, تو اس لحاظ سے آگے پھر یہ بات لا رہے ہیں. وہ فی روایت, ایک روایت میں ہے کہ ان قریبا لابن مغفل خذفا, عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی قریبی شخص تھا, خاندان کا کوئی شخص تھا, اس نے خذفا کنکر پھینکا, جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے بیٹھے بیٹھے پھینکتے رہتے ہیں, تو اس نے پھینکا. فنہا ہو, تو عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے ان کو منع کیا کہ نہیں نہیں ایسا نہ کرو, اور ساتھ میں بھی فرما دیا وقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الخطف, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. وقال, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے, انہا لا تصید صیدا, کہ اس سے کوئی شکار تو مرتا نہیں, فائدے کی چیز ہے نہیں, فضول ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ایسا نہ کرو. بچہ تھا یا کوئی چھوٹا تھا, بہرحال عبداللہ بن مغفل چلے گئے, کہیں کسی کام سے چلے گئے, واپس آئے دیکھا پھر یہ پتھر پھینک رہا ہے. ثم عاد فقال احدثك ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عنہ ثم عدت تخذف, میں نے تمہیں حدیث بیان کر دی تمہارے سامنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا, پھر بھی تم دوبارہ پتھر پھینکتے ہو. कंकर फेंकते हो। इस पर उन्होंने क्या किया, फरमाया ला उकल्लिमुका अबदन, आइंदा मैं कभी तुमसे बात न करूँगा। ये सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम का सुन्नतों के अहतमाम और सुन्नतों की पाबंदी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को मज़बूत पकड़ने का जो अहतमाम था वो ये था कि अच्छा हदीस सुना दी। एक तो था कि मना करते और ना मानते, चलो मेरी बात नहीं मानी। एक ये कि मैंने हदीस सुना दी, हदीस के बावजूद तुम उस पर उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हो पता होने के बावजूद। ये सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम इसको बर्दाश्त नहीं करते थे। फरमा आइंदा मैं कुछ से तुझसे कभी बात ना करूँगा, ला उकल्लिमुका अबदन। बहरहाल जो असल तालीम है, जो बाब में हमें सिखाया जा रहा है, वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को मज़बूत पकड़ना है। और हमारा उठना बैठना, हमारा ताल्लुक घर में ऐसे लोग, ऐसा माहौल बनाएं कि घर में भी लोग इन चीज़ों का अहतमाम करें। सहाबा में तो यह था कि अच्छा किसी ने मुखालफत की तो उनसे क़ता ताल्लुक़ ही कर लिया करते थे। बहरहाल ये एक दीनी गैरत और सुन्नतों के साथ ताल्लुक़ की बात है। जैसे मैंने बताया कि ये तो है पत्थर फेंकना, उससे किसी को तकलीफ़ होने का एहतमाल है, हो सकता है नहीं होगी, और वो जो फेंक रहा था उससे किसी को तकलीफ़ भी नहीं पहुंची, किसी की आंख नहीं फूटी, दांत नहीं टूटा, लेकिन बहरहाल अंदेशा तो है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम तो है कि ऐसा ना करो, और अंदेशा है कि शायद कभी किसी को तकलीफ़ हो जाए। तो रास्ते में जैसे मैंने बताया बिल्डिंगों में रहने वाले भी इसका अहतमाम करें, कभी हम गाड़ी चला रहे होते हैं, गाड़ी चलाते हुए रास्ते में किसी से बात करनी है, रुक गए, पीछे आने वाले को तकलीफ़ हो रही है, हम दूसरों के लिए तकलीफ़ का ज़रिया बन जाते हैं। कभी रास्ते में लोग खेलते हैं, खेलते हुए बॉल किसी को लग जाती है, किसी के लिए हम तकलीफ़ का ज़रिया बन जाते हैं। ये सब चीज़ों में भी ख्याल रखने की ज़रूरत है। वान आबिस इब्न रबीआ قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقبل الحجر يعني الأسود ويقول إني أعلم أنك حجر لا ما تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك متفق عليه. هات عمر بن الخطاب عامر بن عابس بن ربيعة فرماتے ہیں کہ میں نے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ حجر اسود کو بوسہ دے رہے تھے۔ एक सआदत की बात है कि किसी को मौका मिल जाए हजर अस्वद को बोसा देने का, फजीलत है। क़यामत के रोज़ हजर अस्वद गवाही देगा कि हाँ ये मेरे पास आया था। गुनाह भी माफ़ होते हैं, सुन्नत भी है। उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में चूँकि बड़ी बड़ी फतुहात हुई थी, लोग मुख्तलिफ़ इलाकों से इस्लाम कबूल कर करके भी आया करते थे, तो चूँकि बहुत से वो लोग थे जो किसी ज़माने में बुत परस्ती किया करते थे, पत्थरों के खुदा बनाकर उनकी इबादत करते थे, तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सोचा कि कहीं इनको ये ख्याल ना हो जाए कि हम ये पत्थर की इबादत कर रहे हैं कि इसको बोसा दे रहे हैं। तो उनकी तालीम की खातिर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह बात फरमाई कि हजर अस्वद को बोसा देते हुए ताकि लोग सुन लें और लोग उससे सबक हासिल करें। फरमाया इन्नी अअलमु अन्नका हजर, ए हजर अस्वद मैं जानता हूँ कि तू सिर्फ पत्थर ही है। मा तनफा वला तदुर्रु, तेरे अंदर नफ़ा नुकसान की कोई का ताकत नहीं, कोई अख्तियार नहीं है। मैं क्यों बोसा देता हूँ, सिर्फ इसलिए लौला अन्नी, अगर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न देखता बोसा देते हुए, तुझे बोसा देते हुए, तो मैं कभी बोसा ना देता। ये तो सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े की वजह से मैं कर रहा हूँ, वरना तेरे अंदर कोई नफ़ा नुकसान की कोई ताकत नहीं है, ये तो मैं जानता हूँ। ये एक तो सुन्नत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को मज़बूत पकड़ने की अहमियत इससे मालूम होती है अपनी जगह, चाहे उसकी मसलहत हमें समझ में आए या ना आए, बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है तो हम करेंगे। दूसरी तरफ कहीं किसी का अकीदा ख़राब ना हो जाए, तो बाकी लोगों की तालीम की खातिर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह बात फरमाई थी, ताकि नए लोग कहीं गलत फहमी का शिकार ना हो जाएँ और उसकी वजह से कहीं उनको गलत फहमी ना हो जाए कि हम भी तो बुतों की इबादत करते थे, वो पत्थरों के होते थे, इस्लाम में भी तो इसी तरह है कि पत्थर को जाकर उसको बोसा दे रहे हैं और उसको या उसकी अहमियत दे रहे हैं। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गलतफहमी दूर फरमा दी। बहरहाल बाब में जो असल बात थी वो हमें मज़बूती से उसका अहतमाम करने की ज़रूरत है कि सुन्नतों का अहतमाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों का अहतमाम, यही वो चीज़ है जो हमारे लिए दुनिया में सुकून का ज़रिया, आखिरत में फलाह का ज़रिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों हौज़े कौसर के पानी का के मिलने का ज़रिया है। अल्लाह ताला हम सबको इन इस बाब में जो तालीमात हमें दी गई हैं उनका भी अहतमाम नसीब फरमाए, मुकम्मल दीन पर अमल की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए, और اللہ تعالیٰ جن اعمال کی ہمیں توفیق ہے قبول فرمائے، جہاں ہمارا نقص ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اس نقص کو زائل فرما کر ہماری ہم سب کی اعمال کی اخلاق کی عادات کی اللہ تعالیٰ اصلاح فرما دے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔